ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور منظور کی گئی۔ 23 مارچ 1940 کا یہ جو دن ہے، اسے ہم ہر سال 23 مارچ کے دن مناتے ہیں اور اسے یوم پاکستان قرار دیتے ہیں۔ دو قومی نظریہ جو ہے اس کی بنیاد پر اس دن یعنی 23 مارچ 1940 کو علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا، علیحدہ وطن علیحدہ ریاست کا ایک خاکہ پیش کیا گیا۔ آج ہم جانیں گے کہ یوم پاکستان کی سیاسی بنیادیں، یوم پاکستان وہ قرارداد پاکستان جو تھی اس کی سیاسی بنیادیں کیا تھیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، دو قومی نظریہ کیا تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ سارے مباحث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے یوم پاکستان کی سیاسی بنیادیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی موجود ہیں۔ حسب معمول پہلا بنیادی سوال میں جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کا ایک تصور پیش کیا گیا، پاکستان کے بارے میں ایک بات کی گئی علیحدہ وطن کے بارے میں، تو یہ نظریہ پاکستان کیا اسی دن وجود میں آیا تھا، یا اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں بھی کوئی ایک بڑی سوچ کار فرما تھی؟
اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ دنیا میں عالمی سطح پر کچھ تبدیلیاں آئیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جس میں قبائلی تمدن تھا، ایک شیخ قبیلہ ہے، وہ اپنے قبیلے کی سرداری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب کچھ زراعت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی، خانہ بدوشی کا سلسلہ ختم ہونا شروع ہوا، لوگوں نے شہر آباد کرنے شروع ہوئے، تو بڑی ریاستیں بھی منظم ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر سلطنت آئے عام کا دور شروع ہوا۔ ان تمام ادوار میں لوگ فتوحات کے ذریعے سے ریاستیں قائم کرتے تھے، یعنی جو تعلق قائم ہوتا تھا وہ حاکم اور محکوم کا تعلق تھا۔ 1928 تک دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اس کو جائز سمجھا جاتا تھا کہ آپ کسی ملک پر حملہ کریں، کسی خطہ ارض کو آپ اپنے قبضے میں لے لیں، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا ایک جائز ریاست کا نظام ہے، اس کو آپ فاتح اور مفتو کے تعلق کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اسی اصول پر سلطنت روما قائم رہی، اسی اصول پر ساسانی سلطنت قائم رہی، اسی اصول پر مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی عمومی حکومت نے صفوی خاندان، مغل خاندان، یہ صورتیں اختیار کر لیں۔ خود برطانیہ عظمیٰ کی حکومت جو دنیا میں قائم ہوئی وہ اسی اصول پر قائم ہوئی۔ تو حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوتا تھا۔ یہ زمانہ ہے کہ جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کہیں جا کر ایک دوسرا اصول قائم کیا گیا، اور وہ حق خود ارادی کا اصول تھا۔
ٹھیک،
حق خود ارادی کے اصول کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی قوم قومیت کے کسی بھی مفہوم میں اپنی شناخت قائم کر لیتی ہے اور اس کو ایک خطہ ارض بھی میسر ہے، تو اس کا یہ حق مانا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت وہاں خود قائم کر لے۔
ٹھیک،
تو سب سے پہلی بات جو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، یہی تبدیلی ہے جس نے قومی ریاستوں کو وجود بخشا ہے، یہی تبدیلی ہے جس نے حق خود ارادی کے تصور کو بین الاقوامی قانون کا حصہ بنایا ہے، یہی در حقیقت وہ تبدیلی ہے جس کے بعد فلسطین کے معاملے میں بھی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں برطانیہ کا انتداب جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اس سے پہلے جب آپ قبضہ کر لیتے تھے، آپ کا استعلیٰ قائم ہو جاتا تھا، تو حاکم اور محکوم اور فاتح اور مفتو کے تعلق کی بنیاد پر آپ کی سلطنت بین الاقوامی قانون میں جائز سلطنت قرار پاتی تھی، حق خود ارادی کا اصول تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ دنیا میں اس چیز کو بھی مان لیا گیا کہ اب قوموں کو جو اپنی حکومتیں قائم کرنی ہیں، جب حاکم اور محکوم اور فاتح اور مفتو کے تعلق کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ جمہوری اصول پر قائم ہوگی۔ تو حق خود ارادی کا اصول اور جمہوری طریقے سے حکومتوں کے قیام کا اصول، دو باتیں مان لی گئی۔ تو میرے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ہندوستان میں اگر انگریز اس کو خالی کر کے جاتے ہیں تو کیا ہوگا۔ ہندوستان میں ایک تو برطانوی ہند تھا، یعنی جس میں برطانیہ عظمیٰ براہ راست حکومت کر رہی، دوسری جانب سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن میں بالواسطہ طریقے کی حکومت تھی، یعنی ان کے نواب باقی تھے، ان کے مہاراجہ باقی تھے، ان کے حکمران جیسے نظام جی, حیدرآباد جی. ہے, جیسے مہاراجہ کشمیر ہے, جیسے ہمارے یہاں نواب بہاولپور ہے, جس طرح خان لوگ تھے سوات میں, خاران میں, کلات میں, تو بے شمار براہ
راست حکومت نہیں تھی لیکن بالواسطہ تھی.
ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان پر تو انگریزوں ہی کی حکومت تھی, لیکن وہ انہی حکمرانوں کے ذریعے سے وہاں کا نظم چلا رہے تھے, اور بڑی حد تک ان ریاستوں کو ایک نوعیت کی داخلی خود مختاری حاصل تھی. یہ اس وقت کا ہندوستان تھا. تو ان دونوں چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے اگر آپ سوچیں, تو اب جو سوال پیدا ہوا وہ سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں اب کیا ہوگا, یعنی جب انگریز جائیں گے, اگر یہ اصول طے کر لیا گیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور حادثہ ہو چکا تھا. وہ حادثہ 1857 میں ہوا, جس وقت انگریز یہاں آئے تو انہوں نے مغل خاندان کی علامتی حکومت کو قائم رکھا تھا, بلکہ یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ ایک محدود سی رقم بادشاہ کو ادا ہوتی رہے گی, بادشاہ کا اسی طرح کا آئینی رول باقی رہے گا, بلکہ اس کے شہزادوں میں سے اس شہزادے کا انتخاب بھی کر لیا تھا جس کو وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کر لے جائیں اور جا کے وہاں اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلائیں, تاکہ جس طرح کی آئینی حکومت
وہ چاہتے ہیں
اس طرح کی حکومت قائم رہے. لیکن 1857 میں بغاوت ہوئی, جس کو ہماری طرف سے جنگی آزادی کہا جاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بادشاہ کو, یعنی بہادر شاہ ظفر کو, اس کے بیٹوں کو جنگی مجرم قرار دے دیا, اس کو جلاوطن کر دیا, بیٹوں کے سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے اس کی خدمت میں پیش کر دیے. اس حادثے کے نتیجے میں اب آئینی بندوبست باقی نہیں رہا, ورنہ تو یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے پاس بادشاہت موجود رہتی اور اکثریت کی بنیاد پر ہندو وزیر اعظم منتخب ہو جاتا, اگر پارلیمانی طریقے کا نظام بنایا جاتا. جب یہ نہیں رہا تو یہ سوال پیدا ہوا. چنانچہ اس سوال میں مسلمانوں کو کیا حیثیت حاصل ہوگی؟ کچھ خطوں میں ان کی اکثریت تھی, کچھ جگہوں پر وہ بکھرے ہوئے تھے, پورے ہندوستان میں ان کی ایک بہت بڑی آبادی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑی مملکت ہے جس کے اندر چند سو یا چند لاکھ یا ایک آدھ کروڑ ہیں, بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. تو آپ دیکھیے کہ پھر 1928 میں قائد اعظم جب واپس آئے ہیں, اور 29 میں غالباً انہوں نے پہلی مرتبہ 14 نکات پیش کیے. وہ 14 نکات ہندوستان کے آئینی مسئلے میں مسلمانوں کے موقف کو بیان کرتے تھے. نہرو رپورٹ اس سے پہلے آ چکی تھی. جب قائد اعظم نے وہ نکات پیش کی, آپ ان نکات کو پڑھیے, اس میں در حقیقت وہ کچھ تحفظات کا مطالبہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ایک لفظ میں اگر آپ ادا کریں, ان تحفظات کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت ہم نہ صرف یہ کہ ہر نشست پر غیر مسلموں کو حق دیتے ہیں کہ وہ انتخاب لڑے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کے لیے کچھ مخصوص نشستیں بھی رکھی ہوئی ہیں. خواتین جہاں چاہے انتخاب لڑے, اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ان کے لیے کچھ مخصوص نشستیں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ تحفظات ہیں جو آپ بعض اوقات کسی ایسے طبقے کو دیتے ہیں کہ جس میں جمہوری طریقے کے مطابق اگر انتخابات کرائے جائیں تو حقیقی ریپرزنٹیشن نہیں ہو پاتی. تو قائد اعظم بھی یہ محسوس کرتے تھے, مسلمانوں کے لیڈر بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ یہی صورت ہوگی. وہ نکات پیش کیے گئے, اس کا رد عمل کانگریس کی طرف سے بہت شدید ہوا, بلکہ ان کے اوپر جو تبصرے کیے گئے وہ میں اس وقت دہرانا پسند نہیں کرتا, اس سے ایک تناؤ کی فضا پیدا ہوتی چلی.
بالکل,
یہاں تک کہ پھر وہاں نوبت پہنچی کہ جہاں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمان یہ کوئی معمولی اقلیت نہیں ہے ہندوستان میں, یہ ایک قوم ہے, اور یہ لفظ کے ہر مفہوم میں ایک قوم ہے. ان کی اپنی تہذیب ہے, ان کی اپنی ثقافت ہے, ان کی اپنی زبان ہے, ان کا اپنا مذہب ہے, ان کی اپنی روایات ہیں. یہ اپنی قومی شناخت کو اس طرح اکثریت کے بہرے بے کراں ڈال دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قائد اعظم کے الفاظ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم جس کی نفسیات میں ہزار سال کی بادشاہی ہے وہ اب اکثریت کا نحاب اس طرح سے قبول کر لے. تو ہماری یہ حیثیت یا تو ان حقوق کے تحفظ کے ساتھ مانی جائے یا پھر ہمیں الگ کر دیا جائے. یہاں سے اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا. تو دو قومی نظریہ کوئی مذہبی نظریہ نہیں ہے, یہ در حقیقت سیاسی نظریہ ہے. یعنی ہندوستان میں ایک مسئلہ پیش ہوا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک تجویز, دوسری تجویز, تیسری تجویز, درا حالے کہ پھر آخری مرحلہ یہ ہوا کہ بھائی الگ ہو جاتے ہیں. اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مسئلے کو سیاست کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ اس کو جس طرح مذہبی نگاہ سے دیکھتے اور محمد بن قاسم کے آنے سے اس کی ابتدا کر دیتے ہیں, یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں.
ٹھیک ٹھیک ہے, ابتدائی گفتگو ہو گئی. جی میں جی جی سر.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے پاکستان کی تحریک اور تاریخ کا ذکر تو کر دیا. حضرت اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کے حوالے سے, اور حضرت قائد اعظم نے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان وجود میں آ گیا, آج کے پاکستان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خواب دیکھا تھا یا قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق آج کا پاکستان اسی طرح ہی چل رہا ہے؟ کیا مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو رہی ہے یا ہوگی؟
یہ بھی بہت اہم سوال ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو قومی نظریے کو بھی جو اصل میں ایک سیاسی حل کے طور پر پیش کیا گیا تھا اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا, اسی طرح قائد اعظم اور اقبال کے سامنے جو تصویر تھی اس میں بھی دو چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی تھی. ایک یہ کہ ایک قومی ریاست وجود میں آ رہی ہے, اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ یہاں قانون سازی کریں. قانون سازی جب ان کا حق بن جائے گا تو وہ اپنی معاشرت, اپنی تہذیب, اپنی تاریخ, اپنے مذہب, ہر چیز کو ملحوظ رکھ کے یہ کریں گے. لیکن یہ ایک جمہوری ریاست ہوگی, یعنی یہاں فیصلے کرنے کا حق لوگوں کے پاس ہوگا. یہاں کوئی طبقہ, خواہ وہ علماء کا طبقہ ہے, خواہ وہ افلاطون کے الفاظ میں فلسفیوں کا طبقہ ہے, خواہ وہ دانشوروں کا طبقہ ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. نہ بندوق حکومت کرے گی, لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے. اور چونکہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت مسلمان ہے تو اس وجہ سے اس کا ظہور ان کے مذہب اور ان کی روایات کے مطابق ہی ہوگا. ایک یہ چیز تھی. اور دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ جس کو آپ مذہبی ریاست کہتے ہیں, یعنی مذہبی ریاست ایک تو فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوتی تھی. بادشاہ سلامت اگر فرض کر لیجئے کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے مذہب کا غلبہ ہو گیا, وہ مسیحی ہیں تو ان کا غلبہ ہو گیا, اور اس طریقے سے ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی تھی اگر بادشاہ مذہبی رجحان رکھتا ہے. بلکہ بعض اوقات اگر اکبر ہے تو اپنا دین بھی چلانے کے لیے بہت مواقع ہوتے تھے. تو ہمارے ان دونوں بانیان پاکستان, ایک فکری پہلو سے بانی ہیں, دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے انہوں نے جدوجہد کی ہے, ان کے پیش نظر اس طرح کی کوئی ریاست نہیں تھی. لیکن اب جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آج بھی ہم یہ بحث کرنے پر مجبور ہیں کہ اقتدار اصل میں کس کا حق ہے, کون گارڈین ہے پاکستان کا, کس کو سرپرستی فرمانی ہے, عامت الناس کو, اس ملک کے لوگوں کو, عام آدمی کو, یہ اس کا فیصلہ ہے یا بندوق کو فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس کشمکش کا ان کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں تھا, نہ اقبال کے ذہن میں, نہ قائد اعظم کے ذہن میں. اسی طرح جو بعد میں ہمارے علماء نے اس کو صورت دی پاکستان کو کہ ایک مذہبی ریاست کی طرف, یعنی قومی ریاست سے مذہبی ریاست تک کا سفر شروع کر دیا گیا, اس کا بھی میرے نزدیک ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا. ان کے ہاں یہ قومی ریاستی کے طور پر ایک ملک بن رہا تھا جس میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی, لہٰذا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے دین کے خلاف کوئی قانون سازی کریں گے, اور اگر قانون سازی کریں گے تو اپنے دین کو ملحوظ نہیں رکھیں گے. وہ اس کو ایک جمہوری پرسپیکٹو میں دیکھ رہے تھے, نہ کہ ایک مذہبی تھیوکریٹک اسٹیٹ کے پرسپیکٹو.
جاوید صاحب, اس کی ذرا
تو دونوں ہی چیزیں برباد ہو کے رہ گئیں.
ٹھیک, اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ اور دو قومی نظریہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے. انہی کی موجودگی میں, قائد اعظم کی موجودگی میں ہمارے جو دینی رہنما ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ان کی موجودگی میں لگایا. اگر ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی تو وہ اس وقت اس کی تصحیح کرتے, وہ بتاتے کہ بھائی یہ اصل میں ہم اس بنیاد پر نہیں تقسیم کر رہے, ہم سیاسی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. اس نعرے کو اتنی زیادہ ترویج حاصل ہوئی کہ یہ نعرہ ہر زد عام پر آ گیا, ہر بچے بچے کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان جو بنایا جا رہا ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے.
دیکھیے, جب سیاست میں نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ بھی دو زاویوں سے دیکھنے کی چیز ہے. ایک یہ کہ نعرہ لگانے والے اپنے ذہن میں کیا پس منظر رکھتے ہیں, ایک یہ کہ جو رہنما ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ قائد اعظم نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. ہم یہ وطن کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدے, اپنے نقطۂ نظر, اپنی ثقافت, اپنی تہذیب کی روشنی میں زندگی بسر کر سکیں. اب ظاہر ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مسلمان افغان کی طرح کا کوئی نسلی تشخص ہے؟ مسلمان کوئی وطنی تشخص ہے؟ مسلمان ایک نظریے کو ماننے والے کا نام ہے, یعنی وہ اسلام کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں یہ سادہ حقیقت تھی, اور وہ یہ کہ جب مسلمان یہاں اقتدار میں ہوں گے, ان کی اکثریت ہوگی, تو وہ اپنی تہذیب, ثقافت, اپنی روایات, اپنی اقدار, اپنے مذہب, ہر چیز کو پیش نظر رکھیں گے. تو یہ کوئی منافات نہیں ہو جاتی تھی اس نعرے سے. لیکن نعرہ لگانے والے ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتے ہوں کہ ہم ایک دور قدیم کی مذہبی ریاست بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو بعض اوقات ایک نعرہ ایک زاویے سے ایک مفہوم پیدا کر لیتا ہے, دوسرے زاویے سے دوسرا. میں جب قائد اعظم کی تقریریں پڑھتا ہوں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے سامنے ایک جمہوری ریاست ہے جس میں لوگوں کو معاملات کا فیصلہ کرنا ہے, وہ نہ یہاں پہ بندوق کی حکومت قائم کر رہے ہیں, نہ یہاں پہ کوئی علماء کی حکومت قائم کر رہے ہیں, نہ فلسفیوں کی حکومت قائم کر رہے ہیں, نہ کسی طبقے کی حکومت قائم کر رہے ہیں. جو انقلاب آیا ہے, جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا, قوموں کا حق خود ارادی, اس اصول پر پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. کس طرح کی حکومت؟ ایک جمہوری حکومت. جمہوری حکومت کا مطلب کیا ہے؟ اکثریت کو قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا. اکثریت کون ہے؟ مسلمان. ان کے ہاں یہ سادہ بات ہے, لیکن ہمارے ہاں آ کے یہ پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی.
ٹھیک ہے جی,
بتائیے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ قومی ریاست کے تصور سے ایک مذہبی ریاست کی طرف جانا, اور آپ نے کہا کہ دو قومی نظریے کو ایک سیاسی نقطہ نظر سے زیادہ مذہبی نقطہ نظر کے بنیاد کے اوپر, تو اس کے مورکات کیا تھے؟ مطلب یہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب اس کی تشریح کی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے یہ کانٹرڈکشن کیوں کر پیدا ہوا؟ اس میں کون لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار تھے, جس کی وجہ سے یہ کانٹرڈکشن آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایک اور طریقے سے نیریٹو کو بیان کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کا نیریٹو ایک اور طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کانٹرڈکشن کی وجوہات کیا تھی؟
دو طبقات پاکستان میں, یعنی دانشوروں کی سطح پر دو طبقات موجود ہیں, اور وہ ہندوستان میں بھی موجود ہیں, وہ ساری دنیا میں موجود ہیں. مذہبی علماء, ان کا ظاہر ہے کہ ایک خاص دینی پس منظر ہے. وہ مسلمانوں کی اس ہزار سالہ تاریخ کی نفسیات میں جیتے ہیں, جس میں حاکم اور محکوم اور فاتح اور مفتو کے تعلق سے ریاستیں قائم ہوتی تھیں, جس میں قضاء کا منصب علماء کے پاس ہوا کرتا تھا. وہ اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو چونکہ یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے نعرے بھی لگائے گئے, قائد اعظم نے بار بار یہ ذکر کیا کہ یہاں شریعت ہی کی حکمرانی ہوگی, اس لیے کہ مسلمان ہیں اور اس شریعت کے ماننے والے ہیں. ان کے ہاں یہ جمہوری تصور سے پیدا ہونے والی چیز تھی, لیکن علماء نے اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا. اور جب انہوں نے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تو دیکھیے ترتیب بالکل الٹ گئی. یعنی ہونا یہ تھا کہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیجئے, مسلمانوں کو آزادی سے رہنے کے مواقع فراہم کیجئے, مسلمان اپنے شعور اور اپنے احساس ذات کے ساتھ اپنا اظہار کریں, یہ اظہار قانون میں بھی ہوگا, یہ تعلیمی اداروں میں بھی ہوگا, یہ مساجد میں بھی ہوگا. وہاں اس نے ایک فطری اسلوب میں سامنے آنا تھا, لیکن علماء نے اس کو یہ صورت دے دی کہ چونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اب آپ اعلان کیجئے کہ ریاست کلمہ پڑھے. تو ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کا تصور پیش کیا گیا. درا حالے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر سلیم الفطرت انسان اس بات سے واقف ہے کہ ریاست تو ایک اعتباری وجود ہے. اسلام کی تعلیمات کا مخاطب فرد ہے, یعنی میں مخاطب ہوں, آپ مخاطب ہیں. میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مانتا ہوں, اپنا بادشاہ مانتا ہوں. یہ حکومت مجھ پر قائم ہونی ہے. اس کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ریاست اس کا اعلان کرے. تو ریاست کے اعلان کرنے کے معنی کیا تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر ایک فاتح کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اب اقلیتوں کو ہم نے از راہ کرم کچھ حقوق دینے ہیں, جبکہ قومی ریاست کا تصور یہ تھا کہ اس وطن میں بسنے والے سب لوگ برابر کے شہری ہیں, ان کو مل کر اس ملک کو چلانا ہے. ان میں مسلمان یا بدھ یا مسیحی کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. لیکن چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اس لیے آپ سے آپ فطری طریقے پر ان کی اقدار اور روایات کا ان کے حکمرانی کے نظام میں بھی ظہور ہو جائے گا. تو یہ علماء نے اس کو ایک بالکل دوسری صورت دے دی, اور اصل میں وہی صورت ہے جس نے ایک لحاظ کے سے غلبہ پا لیا ہے ہمارے سارے
اس وقت تو یہی ہے.
اس کے بالمقابل ایک وہ طبقہ تھا کہ جو یہ خیال کر رہا تھا کہ مغرب میں قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں. ان قومی ریاستوں میں بڑے تجربات کے بعد یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اب ایک سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے, بلکہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاں تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی, یعنی سیکولرزم اور اس کے ساتھ ایک سوشلسٹ معیشت. یعنی کافی عرصے تک ہندوستان اسی راستے پر رہا ہے. یہ تو کہیں منموہن سنگھ کے زمانے میں آ کے حقیقی تبدیلی وہاں پہ پیدا کی گئی ہے. تو ادھر بھی ایک نظریاتی پہلو تھا, ادھر بھی ایک نظریاتی پہلو تھا. ان دونوں طبقوں کی کشمکش ہے. وہ 11 اگست کی تقریر کو پکڑ لیتے ہیں, وہ قائد اعظم کے شریعت کے بارے میں اعلانات کو پکڑ لیتے ہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں بالکل درست ہیں اپنی اپنی جگہ پر. 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ پاکستان کی قومی ریاست کے تشخص کو بیان کر رہی ہے, اور جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام یا اسلامی روایات یا اقدار, تو وہ جمہوری اصول پر فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, یہی ہونا چاہیے.
یہ جو فلاحی مملکت کا تصور ہے, سب سے پہلے دنیا کے اندر جو فلاحی مملکت تھی وہ تو ریاست مدینہ تھی, اور آج پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ریاست مدینہ کی طرز پہ ہم یہاں پر ایسا معاشرہ قائم کریں گے, ایسی حکومت قائم کریں گے. سوال میرا یہ ہے کہ جو دنیا کی فلاحی مملکت ہیں اور ریاست مدینہ کی جو فلاحی مملکت تھی, اس میں بنیادی فرق کیا ہے اور کیا پاکستان کے اندر واقعتاً ریاست مدینہ کی طرز پہ کوئی ایک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اور کہاں سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ ایک ضمنی سوال، ہمارا جو معاشی سسٹم ہے وہ تو سارا سود کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم کیا اس سے نکل پائیں گے اور آگے کی طرف پیش رفت کر سکیں گے؟
یہ ہماری تاریخی بدقسمتی ہے کہ ہم بعض ایسے نعرے لگا دیتے ہیں جن کی کبھی تحلیل نہیں کرتے ہیں. ابھی میں نے ادب کے ساتھ توجہ دلائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے ابہامات کا باعث بن گیا. یعنی یہ نعرہ مجھے بھی محبوب ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے سیاسی ابہام پیدا ہوتے ہیں. یہی صورتحال ریاست مدینہ کے تصور کی ہے. دیکھیے، ریاست مدینہ کا ایک پہلو وہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیاست میں داخل ہوئی، آپ کو مدینہ میں اقتدار حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں حکمران کے طور پر بھی پوری کی. آپ کے بعد جو آپ کے خلفاء آئے وہ اصل میں اسلامی اخلاقیات کا بہترین نمونہ تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ مجسم ہو کر زمین پر اتر آئے. یہ افراد کے اعتبار سے بہت بے مثال لوگ ہیں، یعنی شاید تاریخ ان کی کوئی مثال پیش نہ کر سکے. نظم ریاست اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک قبائلی نوعیت کی ریاست ہے. اس میں جو فلاحی پہلو ہیں وہ بھی اصل میں شخصی بنیاد پر پیدا ہوئے. یعنی چونکہ حکمران خیال رکھنے والے ہیں، خدا ترس ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے خاص کر دیتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک جدید ریاست میں آپ ان مقاصد کو کیسے حاصل کریں گے. یعنی اس میں اگر آپ کے لیے کوئی چیز نمونہ بن سکتی ہے، وہاں صرف ایک تصور ہوگا. اگر کوئی چیز عملی نمونہ بن سکتی ہے تو وہ جدید مغربی ریاستیں ہیں جن میں انہوں نے آج کے زمانے میں فلاحی ریاست آپ کو قائم کر کے دکھائی ہے. تو دو چیزوں کو کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز اگر آپ کے ہاں ماضی میں پیدا ہوئی اور اس وقت کے نظام کے اندر پیدا ہوئی اور اس نے ایک اچھا تصور دیا، تو تصور تو فلاحی ریاست، فلاحی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو روزگار نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کوئی معاش کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. لوگوں کی صحت، لوگوں کی تعلیم، ریاست ان کی ذمہ داری اٹھاتی ہے. کانسیپٹ کی حد تک تو یہ مدینہ میں ہو، یہ آج ہو، ظاہر ہے ہر شخص کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ اس کو روبہ عمل کیسے کریں گے؟ یعنی آج کی معیشت میں کریں گے نا، آج کے حالات میں کریں گے. مدینہ میں جو کچھ ہوا اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی جو معیشت کا نظم ہے وہ جس طرح وہاں قائم کیا گیا، ٹیکسیشن کا نظام جس طرح وہاں قائم کیا گیا، ہر طرح کے محاصل ختم کر کے جو رومیوں نے لگا رکھے تھے دوسرے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ کا نظم قائم کیا گیا، اسی طریقے سے زمین کے بارے میں ایک خاص پالیسی اپنائی گئی، یہ تمام چیزیں زیر بحث ہی نہیں ہیں. تو اب فلاحی ریاست اس کا تصور، یا تو آپ وہاں جائیے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا اصول تھے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں آپ اس ریاست کو قائم کیے ہوئے ہیں، معیشت آپ کی وہی، معاشرت آپ کی وہی، تہذیبی اقدار آپ کی وہی، آپ کے لیے جو کچھ بھی ریاست کو چلانے کے لیے وسائل میسر آنے ہیں وہ آج کے طریقے سے میسر آنے ہیں، آپ کا پورا نظم اسی طرح مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ میں تقسیم ہے. تو جب اس طرح کی کنٹرڈکشن ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ سیاسی جلسوں میں تو چل جاتی ہے، لیکن زمین پر آتے آتے ان کی صورت بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ فلاحی ریاست ضرور ہونی چاہیے، ہم سب کی آرزو ہے. جیسے سیدنا عمر نے یا سیدنا عثمان نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، ہم بھی یہی جذبہ رکھیں، لیکن اس کا طریقہ، میکنزم کیا ہوگا، وہ ہمیں جدید ریاستوں سے حاصل کرنا پڑے گا.
اچھا، جدید ریاستوں سے حاصل کرنا ہوگا. سلمان صاحب کا ایک دوسرا جو سوال اسی سے متعلق ضمنی سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہماری معیشت سود پر قائم ہے. آپ کہہ رہے ہیں جدید ریاستوں کے تصور سے دیں، تو سود پر قائم ہے اور ہم ریاست مدینہ کی جانب جانا چاہ رہے ہیں، تو کیسے، کس طرح سے جائیں گے،
اس خواب کو حقیقت کیسے؟
جی،
اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دور حاضر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کا کیا فہم ہے اس کے بارے میں؟ آپ تو اسے موضوع بحث ہی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، اس میں بھی آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ فقہ کی کوئی پرانی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں گے اور تین صدی، چار صدی، پانچ صدی پہلے کی چیزیں سنانا شروع کر دیں گے. کیا آپ نے اس عمل کو آگے بڑھایا ہے جس کی ابتدا اقبال نے ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام سے کی تھی؟ کیا آپ اجتہادی بصیرت کے ساتھ خود اسلام کے احکام کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے. آپ کو کہیں یہ بحث نظر آتی ہے؟ کہیں یہ گفتگو نظر آتی ہے؟ کہیں اس پر کوئی تھنک ٹینک بنے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے، زیر بحث ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو سود کو ختم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ وزیر آباد میں چاقو بنتے ہیں تو بس وہیں رہ جائیں گے. اس وقت عالمی معیشت میں آپ ایک گاؤں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. عالمی معیشت جن اصولوں کے اوپر قائم ہے ان کو سامنے رکھ کر
آپ کو ڈیل کرنا
آپ کیا کریں گے. یعنی یہ جو آپ کا معاشی نظام ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ آدمی جو بھائی پھیرو میں ایک کھوکھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اصل میں عالمی معیشت سے متاثر ہو رہا ہے. تو جب آپ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں جو اقدامات کرنے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی اور یہ کیسے آگے چلیں گے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس کے لیے افراد چاہیے. یعنی جب بھی آپ کوئی تصور پیش کرتے ہیں تو اسے زمین پر لانے کے لیے افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے. کیا آپ نے ان افراد کی تربیت کی ہے کہ جو ایک ایسی فلاحی ریاست کو چلائیں جس میں ایک ایک شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں خدا کے سامنے جواب دوں؟ کیا واقعی ایسی صورتحال موجود ہے؟ یعنی ابھی تو یہ ہے کہ جدھر آپ اینٹ اٹھاتے ہیں وہاں سے کرپشن کی کہانیاں سناتے ہیں. آپ جس ادارے کی طرف دیکھتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حدود کو بھی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اگر کہیں سے کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شخص پر سیاست کا خناس سوار ہو گیا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افرادی قوت بھی آپ نے تیار نہیں کی. تو تینوں چیزیں, مذہب کا صحیح شعور ایک نئی تعبیر کے ساتھ, یعنی یہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں اٹھارہویں صدی کی فقہ نہیں چلے گی, کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا. ایک یہ بات کہ آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے, وہی بات جو ریکنسٹرکشن میں اقبال نے کہنا چاہیے تھی, اس کا احساس کر کے شعور کے ساتھ آپ ریوزٹ کیجئے ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے دین کے حوالے سے آپ کے یہاں زیر بحث ہیں یا قانون کی صورت اختیار کر چکی ہیں. اس میں تو آپ کی بے ہمتی کا یہ حل ہے کہ آپ اس کے مواقع بھی فراہم نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی قانون غلط بن گیا تو اس پہ تنقید کر لیں ہم بیٹھ کے. تو وہاں صورتحال یہ ہے. عالمی طور پر جو معیشت کے معاملات ہیں کیا ان کے ربط و نظام کو آپ نے سمجھ لیا ہے؟ آپ کا ایک اقدام کہاں کہاں اثر انداز ہوگا, اس پورے میکنزم کو سٹڈی کیا ہے؟ کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ یعنی کیا واقعی حکومت کے اعیان و اکابر کہیں بیٹھے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا ہے جب وہ سیاست کر رہے تھے, کیا اس وقت انہوں نے طے کیا کہ اس کا بلو پرنٹ بنا جس میں انہوں نے یہ بتایا ہو کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سود کو ختم کرنا ہے, تو یہ عالمی طور پر کس طرح سے ربط و نظام میں جائے گا؟ ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں ہے؟ ایک عدالتی مقدمہ ہے جو چل رہا ہے, اس میں ابھی آپ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا ہے, معلوم نہیں وہ کیا فیصلہ آتا ہے کیا فیصلہ نہیں آتا. اس میں بھی بہت سی فنی نوعیت کی بحثیں ہیں جو ابھی جاری ہیں. تو کیا کام کیا؟ اور افراد کی تیاری. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک ٹیم ایسی نہیں پیدا کرتے کہ جو کسی نئے تصور کو روبہ عمل کر سکے, اس وقت تک آپ خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کچھ دیر کے بعد ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا.
خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی
سر, اسلام جو نظریہ پاکستان کا وہ تھا اور سیکولرزم, آیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو نظریہ تھا اس میں سیکولرزم کہیں فٹ ان ہوتا
ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے. اب نظریے کی تعبیر ہوتی ہے, یہی سیکولرزم فرانس میں بالکل ایک اور شکل میں نمودار ہوتا ہے, برطانیہ میں اور صورت میں نمودار ہوتا ہے, ترکی میں یہ کمالزم کی صورت اختیار کر لیا. تو آپ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے یہ بتانا چاہیے. اصطلاحات بڑی خطرناک ہوتی ہیں, جیسے ہی ہم وہ بولتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں عورتوں کو 60 سال تک جنگ لڑنی پڑے گی کہ وہ اسکارف لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی. یعنی اگر مذہبی استبداد اس جگہ ہم نے اس دور میں دیکھا کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں, اس کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑے گی, تو دوسری جگہ ان کو اس مصیبت سے دوچار ہونا پڑ گیا کہ میں اسکارف لے کے کسی یونیورسٹی میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی. تو ہم نے یہ کمالزم بھی دیکھ لیا, یہ اسلام بھی دیکھ لیا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آزادی اور حریت کے ماحول میں آپ لوگوں کو موقع دیجئے کہ وہ کس نقطۂ نظر کو اپناتی ہیں. اسٹیٹ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہرگز ہرگز نظریاتی نہیں ہونا چاہیے. ریاست جب نظریاتی ہوگی استبداد قائم ہو جائے گا, اس کو جمہوری ہونا چاہیے. اور جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی آزادانہ رائے سے کسی نتیجے پر پہنچے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ کیا قانون بننا ہے. آج اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کی اکثریت ایک تعبیر کو پسند کرتی ہے, کل وہ اس میں تبدیلی کر لے گی. تو ایک زندہ معاشرہ اسی اصول کے اوپر. تو میرے نزدیک ریاست کے بارے میں اصل بحث یہ ہے کہ اس میں بندوق کی حکومت ہوگی یا عوام کی ہوگی. یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ سیکولرزم پر استوار ہو گئی یا اسلام.
یہ بنیادی کنٹرڈکشن ڈاکٹر صاحب آپ نے پیدا کر دی ہے. یہ بات کیا کہ نظریاتی نہیں ہوگی جمہوری ہوگی, تو پھر یہ قرارداد مقاصد کیا ہے اور ہمارا آئین کیا ہے؟
میں تو عرض کر چکا جی کہ ہمارے ہاں چونکہ جو بات کہی گئی تھی, قائد اعظم نے جو بات کہی تھی, وہ بات بہت کچھ یعنی مغالطوں کا شکار ہو گئی. لبرل عناصر نے اس کی ایک تعبیر کی اور انہوں نے اس میں سے سیکولرزم برآمد کر لیا, اور جو ہمارے علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں اب ضروری ہے کہ ریاست کو مشرف با اسلام کیا جائے. تو یہ ریاست کو مشرف با اسلام کیا گیا ہے, میں اس تصور سے واقف نہیں ہوں. میرے نزدیک لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. ریاستیں جو ہیں وہ اعتباری وجود ہوتی ہیں, ان کے بارے میں یہ بحث کرنی نہیں چاہیے تھی, لیکن ہو گئی ہمارے ہاں. اب ہو گئی ہے تو اس کو ماضی کا قصہ سمجھیے. اب بھی ہماری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایک حقیقی جمہوری ریاست بنائیں, جہاں آزادی ہو, جہاں حریت ہو, جہاں تعلیم گاہوں میں لوگ جو پڑھانا چاہیں پڑھا سکیں, جہاں ہماری یونیورسٹیوں میں آزادانہ تحقیق کا ماحول ہو, اور لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ دین کے معاملے میں بھی جو گفتگو چاہتے ہیں کریں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ. اس کے بعد یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے. میں پورا اطمینان رکھتا ہوں کہ جب ہم قانون سازی کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے دین کو نظر انداز کر دیں. تو میرے نزدیک یہ فطری طریقہ ہے, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر تیسرے دن آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانے میں ہمارے یہ روایت بن گئی تھی کہ جب کبھی نکاح پڑھا جاتا تو چھ کلمے پڑھائے جاتے. اب آہستہ آہستہ لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ بندہ پہلے ہی سے مسلمان ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں جو 22 کروڑ لوگ بستے ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت پہلے ہی مسلمان ہے, وہ جب پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آئیں گے تو ان کو 6 کلمے پڑھانے کی ضرورت نہیں. تو آج راہ کرم ان چیزوں کا ماضی کا قصہ سمجھیے.
جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ریاست ایک ماڈرن ادارہ ہے, اور ماڈرن ادارے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ویژن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں, میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر اس ادارے میں اگر ہم نے ویژن سٹیٹمنٹ میں ایک بات کر دی تو اس کو ریاست کو کلمہ پڑھانے کا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو سب جب ادارہ بھی قائم ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس نے کیسے چلنا ہے, لیکن وہ ایک تذکیر کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ بار بار آپ اس کو ریفر کر سکیں کہ ہم اس رستے سے نہ ہٹ جائیں یا اس کے قریب تر رہیں جب ہم اپنے معاملات کریں. دوسری چیز یہ ہے سر کہ اسلام جو ہے وہ محض نماز روزہ یا یہ چیزیں نہیں, اسلام کا ایک پورا مورل کوڈ ہے, ایک پورا سوشل کوڈ ہے, ایک ایتھیکل اس کی ریکوائرمنٹ ہے جس پہ ریاست چلتی ہے. جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ماضی کی بات پیچھے رہ گئی اور اب ہم ماڈرن ریاست سے سیکھیں گے, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے مشکل حالات میں ایک مسلمان پر ذمہ داری ڈالی عدل و انصاف کی, خال ہی کہیں اور آپ کو ملے گی. جتنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے عام آدمی کی اپلفٹ کے لیے, اب خیرات کے لیے, لوگوں کے صدقات کے لیے, اس کو اپنی ذات پہ قرض کہا, یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اسلام کا مطلب محض فقہ اور یہ نہیں ہے, یہ جو سوشل ایتھیکل مورل کوڈ ہے اس کو بطور اسلام ہم کیوں نہیں سامنے لاتے؟ یعنی کہ ہم اسلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو بعض دوست جو ہیں وہ صرف اسلامی جو مطلب شرعی سزاؤں کی بات کر لیتے ہیں, بعض جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ عبادات کو ہی لے کے آ جاتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے موقع تو یہ اصلاحات کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں گے, اسلام خود وہ چیزیں ساری دیتا ہے جو سیکولرزم میں کبھی ہم ڈھونڈتے ہیں کبھی کہیں اور, تو ہم اس کو کیوں نہیں اسلام کے طور پر ایک سامنے لے کے آتے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں ہماری پوری زندگی سے متعلق ہدایات موجود ہیں. وہ جس طرح اللہ کے تعلق سے ہیں اور وہاں عبادات کا ایک نظم ہمیں دیا گیا ہے, بالکل اسی طریقے سے سیاست, معیشت, معاشرت, ہر چیز کے بارے میں ہدایات ہیں. لیکن ان ہدایات کا مخاطب کون ہے؟ ان کا مخاطب میں ہوں, ان کے مخاطب آپ ہیں. ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے. تو اصل میں جس کو آپ نے کہا تذکیر اور یاد دہانی, وہ حقیقت میں ہمیں کرانی چاہیے, اور یہ تذکیر اور یاد دہانی ہے جس کا ظہور فرد کے عزم سے ہوتا ہے, بدقسمتی سے وہ موجود ہی نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ کیا ہے کہ ریاست کو تو کلمہ پڑھوا کے ہم فارغ ہو گئے. جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھوایا تھا اور یہی تعبیر استعمال کی تھی, ان میں سے ایک بڑے شخص مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ریاست کو کلمہ تو پڑھا دیا, لیکن صورتحال کیا ہے کہ قرارداد مقاصد کی نوعیت یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے گھٹا اٹھی نہ اس کے بعد کوئی روئیدگی نظر آئی. تو پھر یہ ہوتا ہے. چنانچہ صحیح اصول کیا تھا؟ وہ یہ کہ مسلمانوں کی آزادانہ مرضی کا ظہور ہونے دیا جاتا, ان کے اندر اسلام کا صحیح شعور پیدا ہوتا, ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جاتا. آپ کی پارلیمنٹ میں 350 کے قریب جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا شعور کیا ہے؟ کیا واقعی ان کو وہ یاد دہانی ہو گئی ہے؟ واقعی وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں؟ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت واقعی ایسی ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ یہ وہ اصل میں کرنے کے کام ہیں جو کسی اچھے معاشرے کے اندر ہونے چاہیے. یہ آزادانہ فضا میں ہوتے ہیں, تعلیم و تلقین میں ہوتے ہیں. اس کا جو ایک نقصان ہوا جو کچھ ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے لکھ کے تو اوپر رکھ دی ہے لیکن وہ نہ ہمارے ضمیر میں اتری ہے, نہ ہمارے نظم کا حصہ بنی ہے, نہ ہمارے شعور اور احساس کا حصہ بنی ہے. تو اسلام جہاں سے آپ کو مخاطب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فرد یعنی آپ ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین کیا ہیں, وہاں نظام کوئی نہیں ہے. نظام تو قدیم طریقے کا ہے, ابھی بن رہا ہے, ابھی تو ایک چھوٹی سی جیل بنانے کا کام بھی نہیں ہوا. وہاں اصل میں وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جو اسلامی اخلاقیات کا مجسم نمونہ ہے. کیا ایسے لوگ فی الواقع ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا رخ اس جانب ہوتا, ہم قوم کس طرح کی بنا رہے ہیں. آج تک ہم اپنے نظام تعلیم کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے وہ انگلش میڈیم ہونا ہے, وہ اردو میڈیم ہونا ہے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ تین نظاموں میں ہماری قوم کو پڑھنا ہے یا چار میں پڑھنا ہے یا پانچ میں پڑھنا ہے. اس کے نتیجے میں کیا کوئی قومیں وجود میں آیا کرتی ہیں؟ ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے. کیا اس سے مراد پانچویں چھٹی ساتویں صدی کی فقہ ہے یا اس میں فی الواقع ہم نے کوئی اجتہادی بصیرت کے ساتھ کام کرنا ہے؟ کیا ہم ایسا ماحول پیدا کر سکے کہ جہاں دین کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کی جائے اور اس سے ہمارے علماء میں سے کچھ کوئی اختلاف ہو تو آدمی اپنی جان بچا کے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا واقعتاً یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں؟ تو میرے نزدیک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کو ہدایت دیتا ہے, لیکن وہ ہدایت لینے کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے. وہ ریاست میں دو الفاظ لکھنے کے نتیجے میں نہیں ہو جانی. تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی حقیقت میں. بے ضرورت کام ہمیشہ نفسیاتی تسکین کا باعث بنتے ہیں, وہ زمین پر کبھی نہیں اترتے. لہذا قرارداد مقاصد آئین میں لکھی گئی, اس کے بعد جبریل امین ان کو لے کے آسمان پر چلے گئے, وہ زمین پر نہیں اتری. ہم نے نہیں دیکھی اترتی. زمین پر وہ اس دن اترے گی جس دن وہ میری قرارداد بنے گی, آپ کی قرارداد بنے گی, اور وہ اسی صورت میں بنے گی جب اسلام کے بارے میں ہمارا شعور احساس علم صحیح معنی میں اسلام کا احساس بنے گا. تو میرا یہ تصور نہیں ہے کہ اسلام جو صرف عبادات کا نام ہے. آپ میری کتاب میزان کو پڑھیے, اس میں میں نے پورے دین کو بیان کیا ہے. سیاست میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے, معیشت میں کیا دی ہے, معاشرت میں کیا دی ہے, اس کا ظہور کہاں سے ہونا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ قومی ریاست ہے, اس قومی ریاست میں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اقلیتوں کو, دوسرے مذہب والوں کو؟ کیا وہ برابر کے شہری ہیں یا نہیں, یا ہمارے رحم و کرم پر ہیں؟ دیکھیے یہ دو باتیں, بہت فرق ہے ان میں, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک یہ کہ اقلیتوں کو ہم برابر کے حقوق دیں گے. جانتے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اس کی نفسیات یہ ہے کہ مالک ہم ہیں, ہم دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ ان کو یہ حقوق پیدائشی طور پر حاصل ہے, وہ اس ملک کے شہری ہیں. یہ ریاست جس طرح میری ہے مسلمان کی حیثیت سے, اسی طرح ان کی ہے. تو اس میں دیکھیے زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے وہ قرارداد پاس کی تو ایک غیر مسلم بھی 13 ارکان میں سے اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا, بلکہ 2 مسلمان بھی تیار نہیں ہوئے اس میں دستخط کرنے کے لیے. تو یہ ترتیب کی غلطی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنے کی اجازت دینی چاہیے معاشرے کے اندر. باقی یہ ہے کہ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ میرا دین ہے, وہ آپ کا دین ہے, ہم سب کا دین ہے. اس کا ظہور میری زندگی میں بھی ہونا چاہیے اور وہاں بھی ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں ایک ایک لفظ خرابی پیدا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں اسلام پر عمل ہونا چاہیے. اس لیے کہ نفاذ میں میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں, کسی اور کے اوپر ڈنڈا برسانا ہے مجھے. عمل میں مجھے خود سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو ایک ایک تعبیر جو ہے وہ اصل میں ہماری پوری نفسیات کی نمائندگی کرتی ہے. تو یہ زاویہ نظر ہے بالکل دوسرا دیکھنے کا. تذکیر کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض کی, اور یہ کہا ہے کہ اسی لیے فرض کی ہے کہ تمہیں میں یاد رہوں. تو خدا یاد کرانے کے لیے تو 5 وقت کا اہتمام کیا ہے, اس کے لیے کسی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک جی.
میرا کوسچن ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا گیا کہ پاکستان آپ نے حاصل تو کر لیا, اس کا دستور کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دستور 1400 سال پہلے بن چکا ہے.
جی, قرآن کی طرف اشارہ کیا,
قرآن کی طرف اشارہ کیا. اور جو تمام مسلمان ہیں اس ٹیریٹری میں رہنے والے, وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. مائی سیکنڈ کوسچن از دیٹ, واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام؟
جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دستور تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے, قرآن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
یہ بات یہ کہ اس طرح کا کوئی جملہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے, وہ میں بارہا عرض کر چکا, وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں نا, ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہے. یہ ملک حاصل اس لیے کیا گیا کہ ہمیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم اگر ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے, उनके यहाँ एक खास तरह के तासुब का जहूर हो रहा है, वो हमारी जुबान, हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, इन चीज़ों के बारे में मनफी रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसका शदीद खतरा है कि उनके स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, उर्दू जुबान को हिंदी की जो सूरत दी जाएगी, जिस तरीके से फैसले किए जाएंगे, तो हमारी तहजीब और हमारी रवायात तो उससे खतरा लायक होगा। उसमें हमने इस मुल्क की बुनियाद रखने का फैसला किया, सही या गलत, रख दी, अल्लाह का शुक्र है कि ये मुल्क बन गया, हम तो इसमें पैदा हुए हैं, इसलिए ये बहस करना भी पसंद नहीं करते कि ये बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। ये हमारा मुल्क है और ये हमारा फख्र है, हमारे लिए हमारी रवायत है, हर चीज़ इसके साथ वाबस्ता है, ये बन गया। इसमें जब मुसलमान बसते हैं तो मुसलमान होने का मतलब क्या है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद पर आखिरी दर्जे का ईमान, यानी ये ईमान जानते हैं क्या चीज़ है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अल्लाह की वो किताब मौजूद है जिसमें हमें क्यामत तक के लिए रहनुमाई दे दी गई है। तो जिस वक्त आप अपनी हुकूमत का नज़म चलाएंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या रहनुमाई दी है देखेंगे ना उसको
जी।
तो अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कही तो इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई, वरना क्या उसका मतलब यह है कि जिस वक्त हम दस्तूर बनाने के लिए बैठेंगे तो उसमें से मालूम हो जाएगा कि पार्लिमानी दस्तूर बनाना या सदारती दस्तूर बनाना? यानी एक मुसलमान की हैसियत से मुझको क्या रहनुमाई मिलनी है वो वहां से मालूम हो जाएगी। तो हर बात का एक मौका और महल होता है, उसके लिहाज से उसको देखना चाहिए। चुनाचे मैं अगर पार्लियामेंट में हूं, आप अगर पार्लियामेंट में, हम मुसलमान हैं, हम दस्तूर बनाए या कानून बनाए, हम ये देखेंगे कि क्या इसमें हमारे परवरदिगार ने कोई हिदायत हमें दी है? जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? यानी हमारे ईमान का तकाजा है कि इसको देखें। लेकिन अगर उसके मानी आप ये समझ रहे हैं कि हमें कोई दस्तूर बनाने की जरूरत नहीं है, वो कुरान मजीद में दस्तूर लिखा हुआ मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। ना दस्तूर उसमें लिखा हुआ है, ना कवानीन लिखे हुए हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात होगी कि भाई हम तो ट्रैफिक के कोई जाब्ते बनाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये कुरान में नहीं लिखे हुए। तो दुनिया के अंदर मालगुजारी के कवानीन बनने हैं, ट्रैफिक के कवानीन बनने हैं, नए नए कवानीन रोज बनते रहते हैं, हजारों नए मसले पेश आते रहते हैं, ये सब हम अपने इल्म अकल से बनाएंगे, लेकिन हर जगह इसका लिहाज रखेंगे कि चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए अल्लाह की किताब की रहनुमाई से हम बेनियाज नहीं हो सकते। तो मेरे नज़दीक कायदे आज़म की उस बात को इस मानी में लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मकामात हैं जिन पर सियासत से मुतल्लक रहनुमाई की गई है, बाकी कुरान मजीद आखरत की मुनादी करने के लिए आया है, उसका मकसद ही बिल्कुल दूसरा है। दूसरा सवाल आपका जो है इस्लाम,
इस्लाम की डेफिनेशन,
देखिए इस्लाम का मतलब है कि मैंने ये बात कबूल कर ली कि मैं जमीन पर खुदा का बंदा हूं। इस्लाम का मतलब है टू सरेंडर, मैंने अपने परवरदिगार के सामने सरफगंदा करने का फैसला कर लिया, बस ये इस्लाम। जब मैं अब्द हो गया, बंदा हो गया, तो मैं मुसलमान हूं।
जी सर, इसके नफाज के लिए हमने इस्लामी नजरियाती कौंसल तश्कील दी और उसको अपने आइन में प्रॉपर प्लेस दी, करारदाद मकासद हमने पेश की, मंजूर हुई, उसको आइन का हिस्सा बनाया आर्टिकल 2 वे, लेकिन आज तक इसके नफाज के लिए हमने कुछ भी नहीं किया।
इसलिए कि नफाज की ताबीर ही गलत है। सही ताबीर यह थी कि हमें अल्लाह के दीन पर अमल करना चाहिए, मुझे मेरी हैसियत में, आपको आपकी हैसियत में, हुक्मरानों को उनकी हैसियत में, पार्लियामेंट को उनकी हैसियत में। तो आज आप ये फैसला कर लें कि हमें खुदा के दीन पर अमल करना है, तो आपकी नफ्सियात बिल्कुल और होगी। अब ये नफाज एक ऐसा लफ्ज है कि जिसने दर हकीकत वो नफ्सियात पैदा कर दी है कि जिसमें हम बैठे हुए हैं कि लोगों की पीठ पर ये ताजियाना कैसे बरसाना है। हुक्मरानों ने कभी सोचा कि उनको क्या अमल करना है? मसलन मैं मोटी मोटी चंद बातें बता देता हूं आपको। ये बात बिल्कुल तय है हमारे दीन में कि जुमे का खुतबा हुक्मरानों को देना है या उनके नुमाइंदे को देना है। तैयार हैं आप इसके लिए?
बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा,
ये बात तय है दीन में कि जकात के सिवा आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते, ये बदतरीन नौयत का अल्लाह के खिलाफ बगावत का इर्तकाब है। आप मुझे फरमाइए तैयार हैं इसके लिए? तो अमल करने की बात कीजिए, ये निफाज बहुत हो चुका है इस मुल्क में।
जी पूछे जी।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मैं एग्जिस्टेंस के हवाले से चाह रही हूँ कि आप बात करें कि हमारी रियासत में और हमारे जो आईन है उसके हवाले से कि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से दीन में क्या गुंजाइश है?
दीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आखिरी हद वो है जो कुरान ने बयान की है कि मैं इस कायनात का परवरदिगार हूँ, मन शाह फल योमिन, मन शाह फल यकफुर, जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे कुफर का ऐलान कर दे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इससे आगे भी कोई हद हो सकती है? जो पाबंदी लगनी चाहिए वो ये है कि शाइस्तगी से बात करें, तहजीब से बात करें, लोगों को धमकियां ना दें, उन पर फतवे ना लगाएं, لوگوں کو آزادی سے اپنی بات کہنے دیں. اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہے تو شائستگی سے اختلاف کا طریقہ اختیار کریں. اگر دین کی بات بھی کرنی ہے تو قرآن کے الفاظ میں ادو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, حکمت کے ساتھ بات کرو, اچھی نصیحت کا اسلوب اختیار کرو, بحث بھی ہو جائے تو خوبصورت طریقے سے بحث کرو. تو اس وجہ فریڈم آف ایکسپریشن تو آخری درجے میں ہونی چاہیے لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ.
ایسے موقع پہ جو ہمارے ہی علماء جب قتل واجب بھی کہہ دیتے ہیں اور آن ایئر کہہ دیتے ہیں, اور اس طرح کا مشکل سوال میں نے ہی کہہ دیا, تو اس کے حوالے سے تو کچھ کہنا چاہیے.
جی اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نہ کسی کو زال مزل قرار دینا چاہیے, نہ کسی پر کفر کے فتوے لگانے چاہیے, نہ کسی آدمی کی رائے کے اختلاف کو کوئی قیامت برپا کرنے کی چیز سمجھ لینا چاہیے. زندہ معاشروں میں لوگ تعبیرات میں اختلاف کرتے ہیں, تدبیر میں اختلاف کرتے ہیں, فہم میں اختلاف کرتے ہیں, اس کی اچھی فضا ہونی چاہیے. آپ کھلے طریقے سے بیٹھ کے بحث کریں. جو اصول طے ہو گیا وہ کیا ہے کہ ریاست کی سطح پر جب فیصلہ ہوگا تو جمہور سے فیصلہ ہوگا, یعنی اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی, اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی. مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ بحث ہوتی ہے نا کہ عدلیہ نے فیصلہ کر دیا, مانیے. ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. یعنی اگر مجھے قاتل قرار دے دیا گیا ہے تو میں جیل چلا جاؤں گا یا میری گردن مار دی جائے گی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں یہ مانوں کہ فیصلہ صحیح ہوا ہے. یہ ذمہ داری تو نہ خدا نے مجھ پر ڈالی ہے. اگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تو یہی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. یعنی ہم انارکی پیدا نہیں کریں گے, ہماری پارلیمنٹ فیصلے کرے. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں مذہبی اعتبار سے بعض چیزیں ہوئی ہیں. میں دین کو پیش کرنے والے لوگوں میں سے ہوں, دین میرے لیے خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس کی ہدایت حاصل ہوئی, لیکن ان فیصلوں میں غلطیاں ہیں. یہ فضا نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ گفتگو کر سکیں یا بات کر سکیں. یہ فضا ہم کو پیدا کرنی ہے.
ٹھیک,
اور جب تک یہ ہم فضا پیدا نہیں کرتے, یہاں وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا جس میں لوگ اعتماد کے ساتھ اپنے دین سے محبت کریں اور اس پر عمل کریں.
ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آج ہم نے گفتگو کی یوم پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کا جو تصور پیش کیا گیا تھا اس وقت اس کے خد و خال کیا تھے, اور آج کی جو ریاست پاکستان ہے اس کے خد و خال کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے تھے, اس پر ہم نے بحث کی. ممکن ہے کہ بہت سارے آپ کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہوں جو کہ اس ڈسکشن سے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں. اس ای میل ایڈریس پر ہمیں وہ سوالات ضرور بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.